بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رسالة في الدماء الطبيعية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كيس بياري رسالة شرح كدرس جاريه اور یہ دوسری نشست ہے اور ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں فی احکام الحیض، حیض کے احکام بیان کرتے ہوئے، اور حیض کے احکام بیان کرنے کے بعد یا حیض کی تعریف اور اس کے متعلق چند احکام اور مسائل بیان کرتے ہوئے ہم پہنچے تھے نماز کے تعلق سے بعض احکام، دوسرے نمبر پہ روزے کے تعلق سے بعض احکام، تیسرے نمبر پہ طواف کے تعلق سے بعض احکام بیان کیے تھے، چوتھے نمبر پہ طواف الوداع کا ساقط ہو جانا، اور پانچویں نمبر پہ مسجد میں مکث کرنا یا مسجد میں ٹھہرنا، اور درس کا آغاز کرتے ہیں چھٹے حکم سے جس کا تعلق جماع سے ہے. لیکن دو سوال آئے ہیں درس کے تعلق سے. پہلا سوال یہ ہے کہ بہن یہ سوال کرتی ہیں کہ یہ تو اس بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر عورت ناپاک ہو جاتی ہے یا حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے نماز کے وقت کے اندر، جب کہ ایک رکعت کا وقت باقی ہوتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد ایک رکعت کی مدت تک وہ پاک رہی، پھر وہ ناپاک ہوئی. یہ تو بات میں سمجھ میں آتی ہے تو کہ یہ وقت جو ہے، کیونکہ اس پر نماز فرض تھی اور اس نے ایک رکعت کی مدت کی تاخیر کر لی، تو اس پر اس نماز کی قضا تو ہے. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو دوسرا مسئلہ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے فی آخر الوقت کا، کہ عورت پاک ہو جاتی ہے اور سورج طلوع ہونے کے پہلے ایک رکعت کی مدت، تو جب وہ پاک ہوئی ہے اور ایک رکعت کی مدت ابھی باقی ہے نماز کے وقت کے اندر، تو یہ نماز بھی اس پر فرض ہے. تو بہن کا یہ سوال ہے کہ ایک روایت میں تو یہ آیا ہے ایک اثر میں کہ سیدہ عائشہ اور انہا جو ہے وہ منع کرتی تھی کہ جلد بازی نہ کریں طہارت میں، جب تک یقین نہ ہو کہ طہارت ہو چکی ہو تب تک آپ کا حکم جو ہے وہ حیض کا باقی رہتا ہے. تو یہ ان دونوں کو کیسے جمع کریں گے ہم؟ بات واضح ہے، شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ پاک ہو چکی ہیں، اور پاک ہونے کی دو نشانیاں ہیں. پہلی نشانی القصۃ البیضاء، قصۃ البیضاء سے مراد یہ ہے کہ جب خون منقطع ہو جائے، یعنی خون کا جاری ہونا رک جائے، اور عورت جو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ پاک ہوئی ہے کہ نہیں، روئی یا کوئی کاٹن کا ٹکڑا لیتی ہے اور اسے شرمگاہ پہ پھیر لیتی ہے، یا جہاں سے خون نکل اس جگہ پہ اسے رکھ کر دیکھتی ہے. اگر تو وہ گھیلا ہے اور کلر لیس پانی نکلا ہے، اسے کہتے ہیں قصۃ البیضاء، یعنی یہ پاک ہے، پہلی نشانی یہ ہے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ بعض عورتیں جو ہے یہ کلر یا سفید پانی دیکھتی نہیں ہیں، اور خون کا خشک ہونا ہی ان کی پاکیزگی کی علامت ہوتی ہے. تو ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر علامت ہو، اور یہ علامت، دونوں علامات یقینی علامات ہیں، اور عورت خود جانتی ہے کہ وہ پاک کیسے ہوتی ہے، قصۃ البیضاء ہے تو اس کا ہونا لازمی ہے کہ قصۃ البیضاء کے بغیر ویسے خشک ہونا ہی، خشک ہونے سے ہی وہ پاک ہو جاتی ہیں، تو پھر یہی ان کے پاک، اس کی پاکیزگی کی علامت ہے. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں جب وہ یقیناً پاک ہو جائے، اور نماز کے وقت میں سے ابھی ایک رکعت کا وقت باقی ہے، تب اس کے لیے جو ہے اس نماز جس کا ایک رکعت کا وقت باقی ہے اس پر فرض ہو جاتی ہے نماز. تو یہ اس کا معنی ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ خون رکا ہے بغیر قصۃ البیضاء کے یا بغیر خشکی کے فوراً جو ہے وہ نماز پڑھ لے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا خون رکتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد پھر خون جاری ہو جاتا ہے، یا اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد قدرت یا صفرت پھر جاری ہو جاتی ہے، تو یا رطوبت جاری ہو جاتی ہے، کرنٹس ڈسچارج جو ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ناپاکی ابھی باقی ہے، حیض کے احکام ابھی باقی ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے. اور دوسری بات بھائی نے تنبیہ کی تھی کل کے درس میں کہ القصۃ البیضاء اور رطوبت جو شرمگاہ سے نکلتی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ رطوبت سے مراد ایک کلرس ڈسچارج ہوتا ہے، وہ ڈسچارج وہ خود نکلتا ہے، جیسے خون جاری ہوتا ہے یہ قدرت و صفرت جاری ہوتی ہے، یہ کلرس ڈسچارج بھی جیسے لیکوری ہوتا ہے اس طریقے سے وہ بھی جاری ہو جاتا ہے، اور عورت اسے محسوس کرتی ہے. القصۃ البیضاء میں کیا ہے؟ وہ بھی کلرس ہے، اور دونوں میں فرق ہے کہ وہ ڈسچارج نہیں ہوتا، اسے روئی جب اندر ڈالی جاتی ہے اس روئی پہ وہ لگتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اب پاکیزگی ہو چکی ہے. تو دونوں میں یہ فرق ہے. جو ڈسچارج جاری رہتا ہے تو اس مطلب یہ نہیں قصۃ البیضاء ہے، اس مطلب یہ ابھی ناپاکی باقی ہے، یہ پاکیزگی کی علامت نہیں ہے. خون کے بعد بعض عورتوں میں ڈسچارج ہوتا ہے، یا صفرت ہو یا قدرت یا کلرس، جو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے، اس کا حکم جو ہے وہ حیض کا ہی ہے. اور اگر پاکیزگی کے بعد یہ تینوں چیزوں میں کوئی جاری ہو جائے، قدرت، صفرت یا یہ جو رطوبت ہے یہ جاری ہو جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا حکم استحاضہ جیسا بھی بیان ہوگا انشاءاللہ، حیض کا حکم نہیں ہے اس کا. دوسرا سوال آیا ہے کہ سورۃ الکہف جو ہے کیا وہ موبائل فون سے بغیر چھوئے قرآن مجھے موبائل فون سے بغیر ٹچ کیے ہوئے کیا حیضہ عورت پڑھ سکتی ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور میں کل بھی بتایا تھا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو راجح سمجھتے ہیں کہ اگر ضرورت ہے تو عورت حیض کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ تلاوت نہ کرے. اور ضرورت کے لیے انہوں نے ایک دو مثال دی ہے، جیسا کہ ایک ٹیچر ہے، اس نے ٹیچنگ کرنی ہے اور اس کے بغیر وہ یعنی اتنی زیادہ چھٹی بھی نہیں ملتی، ہر مہینے اس کو 7 دن یا 8 دن چھٹی ملے، جب تک حیض کا خون جاری ہو تب تک وہ قرآن مجید نہ پڑھا سکے، تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے ہر مہینے میں. تو ایسی صورت میں وہ قرآن مجید پڑھا سکتی ہے بشرطیکہ کے بغیر ٹچ کیے ہوئے. بات کریں زبانی پڑھانے سے. اور دوسری مثال، اگر وہ حافظہ ہے اور بھول جاتی ہے، اس کو ریوائز کرنا لازمی ہوتا ہے، اور ریویژن کے لیے بھی حافظہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ بغیر ہاتھ لگائے پڑھ سکتی ہے اپنی زبان سے. اس کے علاوہ اگر ضرورت نہیں ہے، صرف ثواب کی نیت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو موبائل فون میں ظاہر ہے جب ثواب کی نیت سے پڑھنا ہے تو نہ پڑھے. ایک اور سوال آیا ہے اسی تعلق سے کہ قرآن مجید کی تلاوت تو جائز نہیں ہے، اور یہ قول راجح ہے، لیکن اذکار، آپ نے یہ کہا کہ اذکار جائز ہیں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، یا اذکار صبح شام کی نماز تو وہ نہیں پڑھ سکتی، صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں، تو بعض اذکار میں قرآن مجید کی آیات ہیں، تو کیا وہ پڑھ سکتی ہیں؟ یہ وہ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ ان کا حکم قرآن کی تلاوت کا نہیں ہے، ان کا حکم ذکر کا ہے، اور جیسے کہ تسبیح اور تحمید جو ہے جائز ہیں، اسی طریقے سے یہ آیات بھی پڑھنا ذکر کے طور پر جائز ہیں. واللہ اعلم. درس کی طرف واپس آتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں الحکم السادس الجماع، چھٹا حکم احکام حیض میں سے جماع کا حکم، ہم بستری. جیسا فرماتے ہیں حرام ہے خاوند پر کہ بیوی سے جماع کرے حیض کی حالت میں، اور عورت پر بھی حرام ہے کہ وہ خاوند کو اس کی اجازت دے، دونوں پر حرام ہے. لیکن اگر مرد بیوی سے زبردستی کر لیتا ہے تو یہاں پر بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مکرہ کی حالت میں ہے، لیکن وہ خود خوشی سے اسے اس کی اجازت نہ دے. اگر وہ خوشی سے اجازت دے تو پھر دونوں گنہگار ہیں اس میں. اس کی دلیل میں جیسا فرماتے ہیں لقوله تعالی، ارشاد باری تعالی ویسألونک عن المحیض، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے خون کے تعلق سے، قل هو اذن، کہہ دیجئے یہ اذیت ہے، فاعتزلوا النساء في المحيض، بس عورتوں سے اعتزال یعنی دور اختیار کرو حیض کی حالت میں، ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور کے قریب مت جاؤ جب تک وہ پاک نہیں ہوتی. تو یہاں پر قریب جانے سے مراد اس کو ٹچ نہیں کرنا، اس کو اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جماع ہے، جیسا کہ اس کی تفسیر میں علماء کے اقوال ہیں. اس لیے سلف کی سمجھ لازمی ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یا احادیث کو سمجھنے کے لیے. اگر صرف ظاہر لفظ لیا جائے تو بعض اوقات غلطی کا امکان ہوتا ہے. تو قریب ہونے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا منع ہے یا ہاتھ لگانا منع ہے، قریب بیٹھنا یا ایک بستر پر لیٹنا، یہ سب منع ہے. کیونکہ لفظ میں کیا ہے، قریب جانے سے منع کیا جا رہا جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک جو ہے سید عائشہ کی گود میں رکھتے تھے جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی، اور بعض اوقات قرآن کی تلاوت بھی کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں. تو اسے کیا مراد ہے، قریب جانے سے جو منع کیا جا رہا ہے اسے مراد کیا ہے، جماع مراد ہے، نہ کہ ظاہر قرب کا معنی. اور جیسا فرماتے ہیں محیض سے مراد اس آیت کریمہ میں زمان الحیض و مکانہ، محیض سے دونوں چیزوں مراد ہیں، حیض کا وقت جب تک یہ اذیت یہ خون رہے گا جو ناپاک ہے تب تک دوری رہے گی خاوند کی اپنی بیوی سے، و مکانہ اور اس کی جگہ یعنی جہاں سے یہ خون نکلتا ہے، یعنی وہ الفرج شرمگاہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی حالت میں سب کچھ کرو سوائے نکاح، یعنی سوائے جماع کے. وہ یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی بوسے کنار ہو سکتا ہے اس حالت میں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے فاتزروا، یعنی جو ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو یہ جگہ ہے اسے کور کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے خاوند اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے، لیکن جماع تک جو ہے وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے. ایسی صورت میں شیخ فرماتے ہیں الحکم السابع ساتواں حکم الطلاق، اور خاوند پر حرام ہے کہ بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے. اس کے دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایوہ النبی، اے پیارے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوهن لعدتهن، تم کو طلاق دو ان کی عدت میں، یعنی جو معلوم عدت ہے اس عدت میں ہی طلاق دو، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ دو چیزیں ہوں، نمبر ایک حمل کی حالت میں یا اس پاکیزگی کی حالت میں جس میں جماع نہ ہوا ہو، یہ دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، سنی طلاق ایک مرتبہ پاکیزگی کی حالت میں، جس پاکیزگی میں جماع نہ ہوا ہو، یا حمل کی حالت میں، یہ طلاق سنی ہے. اور اس کے علاوہ جو طلاق ہے وہ بدعی ہے، یعنی تین طلاق ایک وقت میں بدعت ہے، بدعی طلاق ہے، یا حیض کے حال میں طلاق دینا بدعی طلاق ہے، چاہے حیض ہو یا نفاس ہو، یہ طلاق بدعی ہے. اور اگر اس پاکیزگی میں طلاق دی جائے جس میں ہم بستری ہوئی ہو کم سے کم ایک مرتبہ، تب بھی یہ طلاق بدعی ہے. اچھا، حکمت کی وجہ کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں، کیونکہ اگر حیض کی حالت میں طلاق دی جاتی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے، کیونکہ تین حیض جو ہیں، تین مینسٹرل سائیکل جو ہیں، وہ عدت ہے. اب یہ جس میں اس نے طلاق دی ہے یہ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں؟ کاؤنٹ نہیں کرتے تو کم پڑتی ہے، کاؤنٹ کرتے تو زیادہ پڑتی ہے. اور فی العدت تو نہ ہوئی نا، عدت تو معروف ہے، تین مینسٹرل سائیکل عدت ہے. تو اگر حیض کی حالت میں طلاق دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کاؤنٹ میں ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، اس کو نہیں گنتے تو اگلے تین، تو کتنے مہینے ہو جاتے ہیں؟ چار مہینے ہو جاتے ہیں. اور اگر اچھا یہ تو سمجھ آ گئی، پاکیزگی حالت میں کیا مشکل ہے؟ اس پاکیز میں جس میں جمع ہوا ہو، اس میں کیوں نہیں طلاق ہو سکتی؟ کیونکہ اس میں حمل ٹھہرنے کا امکان ہے. اگر حمل ٹھہر گیا ہے اس ہم بستری میں، تو عدت کیا ہے؟ حمل کی عدت ہے. اور حمل نہیں ٹھہرا تو عدت کیا ہے؟ تین حیض ہیں. تو جب یہ شک پڑ گیا ہے تو حکم تو نہیں کر سکتے ہم، اس لیے یہ طلاق جو ہے بدعی ہے. حیض میں طلاق، اور اس پاکیز میں جس میں ہے کم سے کم ایک مرتبہ ہم بستری ہوئی ہو، جمع ہوا ہو، یہ طلاق بدعی ہے. اور بدعی طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ قول راجح ہے جیسے میں نے کل بیان کیا ہے. تو جیسا فرماتے ہیں، حائض عورت کا طلاق حرام ہے، اس کے دلیل یہ آیت کریمہ ہے، سورۃ الطلاق آیت نمبر ایک. اور صحیحین میں سے بخاری مسلم میں معروف قصہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطر عنہما کا، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی حیض کی حالت میں، تو سید عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور یہ فرمایا کہ اسے حکم دو کہ اپنی بیوی کو واپس لے لے. فلیراجعھا، مرہ فلیراجعھا ثم لیمسکھا، اسے حکم دو، اپنے بیٹے کو حکم دو سیدنا عبداللہ کو کہ وہ اپنی بیوی کو واپس رجوع کر لیں، پھر اسے یمسکھا، کیا مطلب ہے؟ اسے رکھے، یعنی وہ اس کی بیوی ہے. حتی کب تک؟ حتی تطہر، جب تک وہ پاک ہو جاتی ہے. ثم تحیض، پھر وہ حیض کی حالت میں ہو جاتی ہے، یعنی حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے. ثم تطہر، پھر وہ پاک ہو جاتی ہے. ثم ان شاء امسک بعد وان شاء طلق قبل ان یمس، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اسے اپنی بیوی اپنی عصمت پہ رکھے، اور اگر وہ چاہتا ہے اسے طلاق دینا تو اسے چھونے سے پہلے طلاق دے دے، یعنی جماع سے پہلے طلاق دے دے. فتلک العدۃ التي امر الله ان تطلق لها النساء، یہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے جس میں عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے. متفق علیہ حدیث ہے اور واضح الفاظ ہیں. اور دونوں فرقین کے جو کہتے ہیں طلاق جو ہے وہ حیض میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دونوں کو اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں. سبحان اللہ. شیخ ابن باز بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلیراجعھا سے مراد یہاں پر شرع رجوع نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے کہا کہ طلاق ہو جاتی ہے حیض میں، حدیث کے کیا لازم ہے؟ فلیراجعھا، اسے رجوع کریں. اور طلاق رجع کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر ایک طلاق دیتے ہیں پھر آپ بیوی کو واپس رجوع کر سکتے ہیں. تو حدیث کا لفظ کیا ہے؟ فلیراجعھا، یعنی اسے رجوع کر لے. جب حدیث ہی میں آیا ہے کہ اسے رجوع کر لے، تو اس کا مطلب کیا؟ طلاق ہوئی کہ نہ ہوئی؟ طلاق ہوگی تو رجوع کرے گا نا، واپس کرے گا بیوی کو. شیخ ابن باز فرماتے ہیں اس کی مراد شرعی رجوع نہیں ہے، یہ لغوی رجوع ہے لغت کے اعتبار سے، کیونکہ عربی میں فلیراجعھا یعنی اسے واپس اپنی بیوی سمجھے جبکہ طلاق نہیں ہوئی. تو لفظ کون سا ہونا چاہیے؟ ظاہر عربی زبان کا لفظ تو ایک جیسے ہیں، لیکن معنی شرعی ہے لغوی ہے، کیا متعین کرتا ہے؟ سیاق و سواق متعین کرتا ہے اور خود حکم متعین کرتا ہے. تو جس گروہ نے یہ کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوتی حیض کی حالت میں، وہ بھی یہی حدیث بطور دلیل پیش کرتے ہیں سبحان اللہ. اختلاف دونوں کا لغوی مفہوم ہے یا شرعی ہے اس میں اختلاف ہوا ہے. اور قول راجح یہی ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے, فلیراجعہ سے مراد اس کے واپس لے لے, یعنی وہ اس کی ابھی بیوی باقی ہے جب انہوں نے یہ سمجھا کہ طلاق ہو گئی ہے مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے نا, اب رجوع کر لے. دونوں معنی ممکن ہیں, طلاق ہوئی اس لیے رجوع ہو رہا ہے, یا طلاق نہیں ہوئی لیکن وہ اسے واپس پھر بلا لے کہ اس کی ابھی بیوی اپنے عصمت میں اسے رکھے, اس کے عصمت میں ابھی باقی ہے, طلاق ہوئی نہیں ہے. تو دونوں معنی وارد ہو جاتے ہیں اس میں, اور قول راجح دونوں میں یہی ہے کہ طلاق نہیں ہوتی. کیونکہ اس کی اور دلیل بھی ہے, کیا دلیل ہے, من عمل عمل سال امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل جو مر عمل جیسا نہیں تو وہ رد ہے, اور جو رد ہے اس کا شرعاً اثر بھی کوئی نہیں ہوتا. اگر یہ عمل جو ہے رد ہے کہ ایک جو طلاق حیض میں دی گئی ہے بدعت ہے, تو بدعت کا اثر کوئی ہوتا ہے شرعاً؟ اس کا حکم تو نہیں ہوتا کوئی, اس لیے طلاق جو ہے حیض میں واقع نہیں ہوتی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے حیض کی حالت میں, کیا احکام مترتب ہیں؟ نمبر ایک, فہو آثم, یہ نوٹ کر لے, گنہ گار ہے کیونکہ حرام ہے, گنہ گار ہے. نمبر دو, علیہ ان یتوب الی اللہ تعالی, اسے اس پر واجب ہے کہ وہ توبہ کرے. نمبر تین, اپنی بیوی کو واپس اپنی عصمت میں لے لے تاکہ اگر چاہتا تو اسے شرع طلاق دے دے. نمبر چار, اسے چھوڑ دے جب تک وہ حیض سے پاک نہیں ہو جاتی. یعنی اسے چھوڑ دے جب تک اسے حیض ہی نہیں آ جاتا. پانچویں نمبر پہ, حیض کے بعد جب وہ پاک ہو جاتی ہے تو پھر اگر وہ چاہتا ہے اسے باقی رکھے, اور اگر چاہتا ہے تو اسے چھونے سے پہلے یعنی جماع سے پہلے اسے طلاق دے دے. ٹھیک ہے, یہ پانچ یا چھ احکام مترتب ہیں حیض کی حالت میں طلاق کے, واضح ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں تین مسائل اس میں مستثنی ہیں حیض کی حالت طلاق کی حالت حیض کی حالت میں طلاق دینے سے. نمبر ایک, اگر طلاق کوئی شخص دے دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی سے جماع کرے یا خلوت اپنی بیوی سے کرے, خلوت سے مراد اکیلے کمرے میں دونوں بیٹھے ہیں یا پردے میں دونوں کچھ دیر کے لیے رہے ہیں اگرچہ ہم بستر نہ ہوئی ہو, یا ہم بستر ہوئی ہو کم سے کم ایک مرتبہ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے. کیوں, اب کیوں اس کے لیے جائز ہے؟ جب چھوا نہیں ہے اور نہ ہی خلوت ہوئی ہے تو عدت کا کوئی معنی باقی رہتا ہے؟ جب عدت نہیں ہے, اصل مسئلہ طلاق کا کیوں ہے, حیض کی حالت میں کیوں حرام کیا گیا؟ کیونکہ عدت میں مسئلہ ہو جاتا ہے, عدت میں طلاق نہیں ہوتے, اور اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ طلاق دے تو عدت میں ہی طلاق دیں. سورۃ طلاق کی پہلی آیت, فطلقوهن لعدتهن, عدت میں طلاق دیں. جب عدت ہے ہی نہیں اس کی تب طلاق میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے طلاق میں؟ ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ کیسا فرماتے ہیں, کیونکہ اس کی کوئی عدت نہیں ہے ایسی صورت میں, اور اس کا طلاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس فرمان کے مخالف بھی نہیں, فطلقوهن لعدتهن. دوسرا مسئلہ جو مستثنی ہے اس حالت میں, اگر حیض حمل کی حالت میں ہو, جیسے کہ کل بیان کیا ہے, طلاق ہوگی کہ نہیں؟ ہو جائے گی, اور اس پر حرام ہے, حرام بھی نہیں ہے. یعنی جتنے بھی ابھی احکام بیان کیے ہیں طلاق کی حیض کی حالت میں طلاق دینا, اگر حمل کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو گیا تو یہ احکام جو ہے وہ اس پہ یہ مستثنا ہے ان احکام سے کہ خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس حیض میں جو حمل کی حالت میں ہوتا ہے طلاق دے سکتا ہے. تیسری صورت یا تیسرا استثنا, اگر طلاق عوض کی بنیاد پہ یا خلع عورت لے لیتی ہے اور خاوند یا خاوند طلاق دیتا ہے عوض لے کے, یعنی کوئی مال یا کوئی چیز لے کے اپنی مہر واپس لے کے طلاق دینا چاہتا ہے, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اسے حیض کی حالت میں طلاق دے دے. مثال کے طور پہ اگر میاں بیوی میں شدید جھگڑے ہیں اور ان کے جو رہن سہن ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو چکا ہے, تو خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ عوض لے کے بیوی کو طلاق دے دے, اور وہ اگر جہیز کی حالت میں تب بھی یہ طلاق واقع ہو جائے گی. اور اس کی دلیل میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین, میں سیدنا ثابت بن قیس کہ نہ تو خلق اخلاق اور نہ ہی دین میں کسی کمی کی بات کرتی ہوں, لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ اسلام کے بعد مجھ سے ناشکری ہو جائے, کفر نعمہ ہو جائے, کفر ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا آپ اس کا باغ جو اس سے لیا ہے واپس کر دیتی ہیں؟ قالت نعم, کہتی ہیں یہ میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقبل الحدیقۃ وطلقها تطلیقۃ, اسے باغ قبول کر لو جو واپس دینا چاہتے ہو, اور ایک طلاق اسے دے دو. اسے بخاری کی روایت ہے کتاب الطلاق میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوال کیا کیا وہ حیض کی حالت میں تھی یا وہ پاک تھی, جسے ثابت ہوتا ہے کہ عورت جو ہے خلع لینا چاہتی ہے اس کے لیے خلع لینا بھی جائز ہو, اور خاوند جو ہے اگر عوض لے کے خود طلاق دینا چاہے تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ عوض لے کے اسے طلاق دے دے, اگرچہ وہ حیض کی حالت میں ہو. کیونکہ اگر حیض کی حالت میں جائز نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازمی سوال کرتے اور یہ دریافت فرماتے کہ کیا اگر حیض کی حالت ہے تب بھی جائز نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت بھی یہ سوال نہیں کہ اسے مراد اسے یہ اس کا یہ معنی ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے. ایک اور مسئلہ ہے آخر میں کہ کیا حیض کی حالت میں, یہ تو پتہ چل گیا کہ طلاق دینا جائز نہیں سوائے ان تین صورتوں کے, لیکن کیا نکاح ہو سکتا ہے حیض کی حالت میں؟ اگر عورت کو حیض کا خون, لڑکی کو حیض کا خون جاری ہو گیا, کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں عقد النکاح عقد النکاح اما عقد النکاح المرأة وهي حائض فلا بأس به, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حیض کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ اصل میں حل ہی ہے, جائز ہی ہے, الا کہ کوئی دلیل ہے, اور دلیل میں ہے کہ کوئی دلیل نہیں کہ حیض کی حالت میں نکاح حرام ہے. کیا نکاح کی شرطوں میں کبھی یہ شرط پڑی ہے؟ نہیں, کہیں پڑھی. اس سے مطلب یہ ہوا کہ شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن کیا حیض کی حالت میں نکاح تو ہو گیا, کیا بیوی کو خاوند کی طرف رخصتی کرنی چاہیے حیض کی حالت میں؟ نہیں, اس کی ممانعت ہے. بلکہ یہ دیکھا جائے گا, شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر خاوند جو ہے وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے, وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا ہے اس صورت میں, تب تو ٹھیک ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو رخصتی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. آٹھواں حکم حیض کے تعلق سے, جی آٹھواں الحکم الثامن اعتبار عدت الطلاق به, کہ طلاق کی عدت حیض سے ہی ہوتی ہے. شخص فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, اس کے بعد یہ وہ اسے چھو لیتا ہے یا خلوت ہو جاتی ہے, تو اس پر واجب ہے کہ وہ تین حیض مکمل تین حیض سے اپنی عدت مکمل کرے اگر وہ ذوات الحیض میں سے ہے اور حاملہ نہ ہو. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء, طلاق شدہ عورتیں جو ہیں وہ انتظار کریں گی تین قروء. قروء جمع قروء ہے, قروء جو ہے اس کے دو معنی سلف سے ثابت ہیں, حیض بھی کہا گیا اور پاکیزگی بھی کہا گیا, طہر بھی کہا گیا اور حیض بھی کہا گیا, اور قول راجح جو ہے وہ حیض کا ہی ہے. جیسا فرماتے ہیں ثلاث حیض, ثلاث قرو سے مراد ہے تین مینسٹرول سائیکلز. دوسرا اگر حاملہ ہے تو حاملہ کی عدت وضع الحمل ہے, کلہ مکمل حمل جو ہے, اگر ٹوین ہے تو دوسرا بچے جب تک پیدا نہیں ہوتا تب تک بھی وہ عدت میں ہوتی ہے, چاہے یہ مدت لمبی ہو یا چھوٹی ہو. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور حمل والی عورتوں کے جو عدت ہے, جو ان کا وقت مقرر ہے عدت کا, وہ حمل کے وضع یعنی ڈلیوری تک ہوتا ہے. تیسری قسم یا تیسری صورت اگر ذوات الحیض میں سے نہیں ہے اور حاملہ بھی نہیں ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی مثال جیسے کہ چھوٹی بچی ہے جس کا بھی حیض شروع نہیں ہوا, یا مینوپوز یعنی جب عورت بڑی ہو جاتی ہے اور حیض کا خون رک جاتا ہے, عمر کی وجہ سے حیض کا خون رک گیا یا کسی آپریشن کی وجہ سے اس کے رحم کو نکال دیا گیا, اس وجہ سے خون بند ہو گیا اس کا, تو شیخ صاحب فرماتے ان عورتوں کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے, 3 اشہر 3 مہینے ہیں. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے, واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن الى آخر الآیۃ. اور جو عورتیں حیض کے خون سے مایوس ہو چکی ہوں, مایوس سے مراد کیا, اب یعنی حیض کا خون بھی جاری نہیں ہوگا, ہماری عورتوں میں سے اگر تمہیں اس میں شک پڑ جائے, ارتیاب ہو جائے, تو عدت ان کی 3 مہینے ہیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں چوتھی صورت, اگر ذوات الحیض میں سے تو ہے, اس کو حیض کا خون تو جاری ہوتا ہے, لیکن کسی بیماری کی وجہ سے اس کا حیض کا خون رک گیا ہے, اب کوئی بیماری ہے. پہلی صورت میں کیا تھا, حیض کا خون منقطع ہو گیا ہے, سبب کیا ہے, یا تو چھوٹیاں بھی حیض اس کو جاری نہیں ہوا ہے, یا بڑی ہے اب حیض کا خون بند ہو گیا ہے, یا تو عمر کی وجہ سے یا اپریشن سے یوٹرس سے نکال دیا ہے. ٹھیک ہے, ایسی صورت میں کیا حکم ہے, 3 اشہر واضح ہے. اچھا, اب ایک اور مسئلہ ہے کہ حیض کا خون رک گیا ہے, حیض ذوات الحیض میں سے, یوٹرس بھی موجود ہے, عمر بھی ابھی بڑی نہیں ہے, لیکن حیض کا خون رک گیا ہے کسی مرض کی وجہ سے یا رضاع دودھ پلانے کی وجہ سے. بعض کو جب عورت دودھ پلاتی ہے بچے کو ڈلیوری کے بعد, تو اس میں بھی ایمینور یعنی حیض کا خون رک جاتا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں تو عدت میں باقی رہے گی کب, جب تک کہ حیض واپس نہیں آ جاتا, 2 مہینے کے بعد آیا تب بھی اس کی عدت یہی ہے, 3 مہینے تب بھی اس کی, جب تک حیض واپس نہیں آتا وہ اپنی عدت میں رہے گی. اگر سبب جو ہے بیماری یا رضاع, یہ سبب ختم ہو گیا, تب بھی حیض کا خون واپس نہیں آیا, یعنی اسے دوبارہ مینسز نہیں آئے, فَإِنَّا تَعْتَدُ بِسَنَةٍ كَامِلَةٍ, اس کی عدت 1 سال کی ہے. کب سے 1 سال؟ جب سے اس کی جو وجہ ہے وہ زوال السبب, وجہ ختم ہوگی, سبب جس وجہ سے خون بند تھا وہ وجہ ختم کر دی گئی ہے. وهذا هو قول الصحيح, شف سفرمات هي قول صحيح من اسمي المقص في اختلاف كي اقوال, لكن هي قول صحيح وقواعد الشريعه کے مطابق ہے. اچھا, 1 سال کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں 9 مہینے حمل کے احتیاط, غالب الحمل 9 مہینے ہوتا ہے, اور 3 مہینے عدت کے, اگر حیض کا خون جاری ہوتا ہے تو اس کے 3 حیض ہیں, حیض کا خون نہیں جاری ہوتا تو ہم نے کہا 3 مہینے ہیں, تو حمل بھی تو ہو سکتا ہے, تو حمل کی کتنی عدت ہے؟ 9 مہینے, غالباً 9 مہینے سے زیادہ تو نہیں ہوتا, غالباً 9 مہینے ہوتا, کم سے بعض کم بھی ہوتا ہے, لیکن غالباً جو ہے 9 مہینے, تو 9 مہینے حمل کے, 3 مہینے جس کا خون جاری نہیں ہوتا, اس کی عدت کو دونوں ملا کے 1 سال. تو جیسا فرماتے ہیں وہ 1 سال, اس کی عدت 1 سال, کیونکہ سب سے عدت یہی ہے, سب سے لمبی عدت جو ہے وہ یہی ہے. جیسا فرماتے ہیں اگر طلاق جو ہے وہ بیوی کو چھونے سے پہلے واقع ہو جائے, یعنی نکاح ہوا ہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی, نہ خلوت ہوئی ہے, نہ ہم بستری ہوئی ہے, اور خاوند طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو, تو اس صورت میں کوئی عدت نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن, اے ایمان والو, اگر تم مومن عورتوں سے نکاح کر لیتے ہو پھر ان کو طلاق دے دیتے ہو اس سے پہلے کہ تم انہیں چھو لو یعنی جماع کر لو, فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها, تو تم لوگوں پر کوئی عدت نہیں ہے. ایسی صورت میں واضح ہے. عدت کتنی قسمیں ہوئی تقریباً؟ پہلی جس کو حیض کا خون آتا ہے اس کی عدت 3 حیض ہیں, حمل کی دوسری صورت حمل کی, حمل کی جب تک یہ ڈلیوری نہیں ہوتی مکمل طور پہ. ٹوینز ہیں تو جب تک دوسرا بچہ نہیں پیدا ہوتا جب تک اس کی جو ہے نا عدت باقی رہتی ہے. تیسری صورت جس کو حیض خون جاری ہوتا نہیں ہے, یا تو چھوٹی ہے ابھی خون کی ابتدا نہیں ہوئی شروع نہیں ہوا, یا بڑی ہو چکی اور خون رک چکا ہے, یا آپریشن سے یوٹرس نکال دیا گیا ہے, اس کی کیا عدت ہے؟ 3 مہینے. اگر ہے تو ذات الحیض میں سے, لیکن کسی وجہ سے مرض کی وجہ سے یا رضاعت کی وجہ سے حیض کا خون منقطع ہو جاتا ہے رک جاتا ہے, اس کی عدت کیا ہے؟ جب تک کہ حیض خون واپس نہیں آتا عدت شروع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اگر سبب ختم ہو گیا, بیماری بھی ختم ہو گئی, رضاعت بھی بند ہو گئی ہے, تب تو حیض خون آنا چاہیے نا, تب بھی نہیں آیا تو کتنے انتظار کریں گے؟ 1 سال. 9 مہینے حمل کی عدت ہے اور 3 مہینے عائشہ کی عدت ہے. ہجری مہینے جب بات ہو رہی ہے ہجری مہینے ہیں, شریعت کے احکام ہمیشہ ہجری مہینے میں ہوتے ہیں, اس میں کبھی بھی عیسوی مہینے نہیں ہوتے, یاد رکھیں. بارک اللہ فیک. اور 5واں حکم جو ہے وہ اگر خلوت سے یا جماعت سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی کیا عدت ہے؟ کوئی عدت نہیں ہے. 5واں 9واں حکم شیخ صاحب فرماتے ہیں, الحکم ببراءت الرحم, رحم کی براءت کا حکم بھی حیض کے خون کے جاری ہونے سے ہوتا ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی کیا یہ عورت حاملہ ہے کہ نہیں, کیسے پتہ چلے گا؟ حیض کا خون جاری, جب حیض خون جاری ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے اب جو رحم ہے وہ حمل سے بری ہے. براءت الرحم سے کیا مراد ہے؟ یعنی رحم خالی ہے, رحم کے اندر کوئی بچہ نہیں ہے, یعنی یہ عورت حاملہ نہیں ہے, تو حیض کا خون جاری ہونے سے براءت الرحم کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اسے فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کے پیٹ میں ابھی حمل ٹھہرا ہوا ہے تو بچہ وارث ہے کہ نہیں؟ اچھا, کیسے, کب یعنی وارث تصور ہو گیا؟ جب بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اور اگر اس کو حیض کا خون آ گیا طلاق کے بعد, اس کا مطلب ہے کہ حمل ہے نہیں. کل کو یہ نہیں کہ وہ اور شادی کرے کہیں نہیں, اور اسے پہلا خاند امیر تھا کہیں تمہارا بچہ ہے, تو شرائن اسے پتہ ہم یہ لگ جائے گا کہ اس کا بچہ نہیں. کیسے پتہ چلا؟ جب حیض آ گیا ہے تو باتیں ختم ہو گئی, تو براءت الرحم کہاں سے پتہ چلا ہمیں؟ حیض سے پتہ چلا. 10واں حکم شیخ صاحب فرماتے ہیں, حکم العاشر وجوب الغسل, غسل کا واجب ہونا حیض عورت پر واجب ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے کہ وہ تو وہ غسل کر لے, پورے بدن پر پانی ڈال کر. اور اس کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں, فإذا اقبلت الحیضۃ فدعی الصلاۃ, جب حیض کا خون جاری ہو جائے یا شروع ہو جائے تو نماز چھوڑ دو. وإذا أدبرت, اور جب حیض کا خون رک جائے ختم ہو جائے, فاغتسلی وصلی, تو غسل کر لو اور نماز پڑھو. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں حیض سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور غسل میں جو اقل واجب یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی جو ہے وہ ڈال دیا جائے, اور بالوں کے نیچے تک بھی پانی پہنچنا چاہیے. اور جو صفت مسنون ہے وہ اس حدیث میں آئی ہے, جب سیدہ اسماء بنت شکر رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حیض کی حالت میں کیسے غسل کریں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پانی لے لیں, ہر عورت جو ہے تم میں سے جب پاک ہونا چاہتی ہے حیض کے خون سے, تو اپنا پانی اور سدر بھی مسنون ہے, سدر جو بیری کے پتے ہیں یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر پانی بھی ہو تب بھی کافی ہے. تو پھر وہ پاک ہو جائے اور اپنی پاکیزگی جو ہے وہ بہترین طریقے سے کرے, اپنے سر پر پانی ڈالے اور اچھے طریقے سے ہاتھ پھیرے. فتدرک دلکن شدیدن, شدید سے کیا مراد ہے؟ یعنی بہترین طریقے سے اور مکمل طریقے سے پانی ڈال کر ہاتھ پھیرتی رہے. کب تک؟ جب یہاں تک کہ پانی جو ہے وہ بالوں کی جڑوں تک نہیں پہنچ جاتا, پھر جسم پہ پانی ڈال لے, اور پھر غسل مکمل کرنے کے بعد ایک کاٹن کا ٹکڑا لے لے یا کوئی صاف کپڑا لے لے, اور اس میں مسک لال مسک جو خوشبو ہوتی ہے وہ ڈال کے پھر اس سے پاکیزگی اختیار کر لے. تو صحابی رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں سیدہ اسماء بن شکر رضی اللہ عنہا کہ اس سے کیسے پاکیزگی کرے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ, یعنی جیسے کی جاتی ویسے کی جائے, سبحان اللہ. سید عائشہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, سید عائشہ جواب میں جواب دیتی ہیں کہ جہاں سے خون نکلتا ہے اس جگہ پہ اسے رکھ کے صاف کر لو. صحیح مسلم کی روایت ہے, یعنی آخر میں جب غسل مکمل ہو جائے تو یہ بھی مسنون ہے کہ عورت جو ہے کوئی کاٹن کا ٹکڑا جو ہے یا کوئی صاف کپڑا جو ہے اس میں تھوڑا سی خوشبو لگا کے اور شرمگاہ پہ اسے پھیر دے تاکہ پاکیزگی جو ہے مکمل ہو جائے. کیا سر کے بال کھولنے چاہیے کہ نہیں حیض کی حالت میں؟ شیخ صاحب فرماتے اگر تو شدید قسم کے بال جو ہیں کسے ہوئے ہیں مینڈیوں سے اور پانی جو ہے وہ بالوں کی جڑوں تک نہ پہنچ سکے تب تو اسے چاہیے کہ بالوں کو کھول لے, اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر بال زیادہ نہیں کسے ہوئے تو کھولنا لازمی ہے پورے سر کے بالوں کو. اور اس کے حدیث, اس کے دلیل حدیث ہے, سید ام سلمہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی عورت ہوں جو اپنے بالوں کس کے رکھتی ہوں, تو کیا اب جنابت کی حالت میں جب میں غسل کروں تو کیا میں انہیں کھول لوں؟ اور دوسری روایت میں حیض اور جنابت کی حالت دونوں کے لفظ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کھولنا, آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ تین پانی کے جو ایک ہتھیلی کے مقدار میں پانی لے کے اپنے سر پہ ڈال لیں اور یعنی سر کے بالوں جو جڑیں ہیں وہ تر ہو جائیں, پھر اپنے جسم پر پانی ڈال دیں اور پاکیزگی اختیار کر لیں. لیکن جیسے شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر بعض عورتیں شدید کس لیتی ہیں پھر سر کے بالوں کو اور پانی جو ہے وہ آسانی سے جڑوں تک نہیں پہنچتا تو ان کا جو غسل ہے وہ نامکمل ہے. یہ غسل واجب ہے, اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اور اگر ڈاؤٹ ہو جائے کہ زیادہ قسمیں کا کم قسمیں پھر کھول لیں, کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ عبادت کو صحیح طریقے سے کرنا واجب عبادت ہے, یہ لازمی ہے. یعنی بال کسے ہوئے ہیں یا کسے ہوئے نہیں, بعض عورتوں میں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے اب پتہ نہیں کسے ہوئے ہیں یا کسے ہوئے نہیں, اور غسل کر لیتی پھر وسوسہ شروع ہو جاتا ہے نماز پڑھی پتہ نہیں پاک ہوئی کہ نہیں, تو اسے بہتر ہے کھول لیتی بالوں کو. تو اگر ایسی صورت ہو خاص میں جو وسوسے کی بیماری مبتلا ہیں ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہر اس بیماری مبتلا کو شفا یابی عطا فرمائے, اگر کوئی ایسی صورت ہے تو اپنے آپ کو اس مصیبت میں نہ ڈالیں اور سر کے بال جو ہیں وہ طہارت کے وقت غسل کے وقت کھول لیں. اگر نماز کے وقت کے اندر حیض عورت پاک ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ جلدی کرے غسل کرنے میں تاکہ نماز اپنے وقت میں ادا کر لے. اور اگر سفر میں ہو اور اس کے پاس پانی نہیں ہے اور اسے یا پانی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے پانی نہیں استعمال کر سکتی تو اس صورت میں کیا کرے گی, تیمم کرے گی. تو وہ تیمم کر لے اور جب یہ مانع جو ہے جو وجہ ہے اس وجہ سے وہ تیمم کر رہی ہے جب وہ ختم ہو جائے زائل ہو جائے تب وہ غسل کر لے. اور جیسا فرماتے ہیں بعض عورتیں جو ہے وہ نماز کے وقت میں ہی پاک ہو جاتی ہیں لیکن غسل جو ہے وہ تاخیر کر دیتی ہیں, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ مکمل طہارت جو ہے مکمل غسل جو سنت کے مطابق ہے اس کے لیے وقت نہیں بچا ہے, تو وہ سستی کرتی ہے اور وقت نکل جاتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کوئی حجت نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے, کیونکہ وہ جو اقل الواجب ہے غسل کا ہے پورے جسم میں پانی ڈال لینا, بالوں کو کھول کے پورے جسم میں پانی ڈال لینا, یہ تو تھوڑا اس سے تھوڑا وقت لگتا ہے, تو یہ تو وہ کر سکتی ہیں اور نماز وقت میں پڑھ لیں, اور جب وقت کی صحت اسے میسر ہو جائے تب وہ مکمل طہارت جو مسنون جیسے بیان کی گئی ہے تب وہ کر لے. لیکن اگر وقت تھوڑا سا باقی ہے تو جو واجب طہارت ہے پورے جسم پہ پانی جو ہے نا ڈال لینا یہ تو آسان ہے, اس وقت بھی کم لگتا ہے, تو یہ لازمی ہے تاکہ نماز کے جو ہے وقت کے اندر ہی نماز پڑھ لیں. اگلے فصل, فصل الخامس, استحاضہ کی احکام اور مسائل. استحاضہ کی تعریف, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ خون کا جاری ہونا مسلسل خون کا جاری ہونا بغیر انقطاع کے، بغیر رکاوٹ کے ہمیشہ جاری ہو، یا بہت کم مدت کے لیے رکاوٹ ہو یا رک جائے، یعنی خون رک جائے ایک یا دو دن کے لیے پورے مہینے میں، اور دوسری طرح سے یہ بھی شامل کی جاتی ہے، کی جا سکے جیسے کہ کل بیان کیا ہے، اور یہی اختیار ہے یعنی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہ 15 دن سے زیادہ جو خون ہے وہ استحاضہ کا ہے. شیخ صاحب فرماتے پہلی حالت کی جو دلیل ہے کہ خون جو ہے وہ یعنی خون کبھی منقطع نہیں ہوتا تو استحاضہ ہے، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لا اطہر، میں کبھی پاک نہیں ہوتی، وہ دوسری روایت میں استحاض فلا اطہر، کہ مجھے خون جاری ہوتا ہے میں کبھی پاک نہیں ہوتی، یعنی مسلسل خون جاری رہتا ہے، اور دوسری صورت یعنی خون مسلسل ہوتا ہے لیکن کچھ وقت آتا ہے ایک یا دو دن جس میں وہ پاک ہوتی ہیں، یا خون رک جاتا ہے، پاک نہیں، خون رک جاتا ہے ایک یا دو دن میں. اس کی دلیل سیدہ حملہ بنت جحش رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی استحاض حیضا کبیرۃ شدیدۃ، مجھے حیض کا خون جاری ہوتا ہے بہت زیادہ بہت شدید، اس میں یہ نہیں کہ ہمیشہ رہتا ہے، بہت زیادہ ہے اور بہت شدید ہے. اسے احمد ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. اور بعض علماء جو 15 دن کی روایت کی بات، جو 15 دن سے زیادہ خون ہے جاری ہوتے وہ استحاضہ کا، وہ بھی اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حیضۃ کبیرۃ، کبیرۃ جو کتنی ہو سکتی ہے، تو وہ کہتے 15 دن سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ سمجھا جاتا ہے اکثر الوقت. اور ان کے پاس تعلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، جنہوں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت اس وقت ممکن نہیں جب تک کہ عورت پاک رہا ہو، جیسے کہ نماز کی عبادت ہے، روزہ کی عبادت، جو ارکان اسلام میں سے ہیں، تو اور طواف ہے جو رکن حج کا اور عمرے کا. اگر عورت کا اکثر وقت خون جو حیض کا خون جاری رہے تو وہ ان عبادات سے محروم ہو جاتی ہے، اور یہ حکمت نہیں اللہ تعالیٰ کی. اور دوسری تحلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ حیض ہمیشہ کم ہوتا ہے اور پاکیزگی زیادہ ہوتی ہے، تو حیض ہمیشہ دو پاکیزگیوں بیچ کے پیریڈ کو حیض کہتے ہیں. حیض کا پیریڈ جو ہے دو پاکیزگیوں بیچ میں جو ناپاکی کے پیریڈ ہوتے ہیں، وقت ہوتے ہیں، اسے حیض کہتے ہیں. لیکن اگر 15 دن سے زیادہ خون جاری ہو جائے تو پھر یہ معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، کیسے کہ دو ناپاکی کے بیچ میں پاکیزگی کی حالت ہے، اور یہ جو ہے ممکن نہیں ہے. احوال مستحاضہ، استحاضہ کے 3 صورتیں ہیں، یہ اچھی طرح یاد کر لیں، بہت آسان ہے، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو پورے حیض کا باب کو سمجھ لیا. پہلی صورت کہ عورت کا معلوم حیض ہے، استحاضہ سے پہلے ایک ریگولر مینسز ہیں وہ جاری ہیں، بعد میں ڈسٹرب ہوئے استحاضہ ہوا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ اس کا معلوم حیض ریگولر مینسز موجود ہیں، وہ جانتی ہے کہ اس کو پیریڈ کب شروع ہوتے کب ختم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر ڈسٹربنس ہوئی ہے اور خون جاری ہو گیا. یعنی اس کی مثال جیسا فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو ہر مہینے کی ابتدا میں پہلی تاریخ سے 6 دن خون حیض کا خون جاری ہوتا ہے، یہ اس کی عادت ہے، ہر مہینے کی 1 تاریخ سے لے کے 6 تاریخ، 6 دن جو ہے یہ اس کے پیریڈز ہیں، پھر استحاضہ اس پہ طاری ہو گیا اور مسلسل خون جاری رہا، اب وہ کیا کرے گی، کیا حکم ہے اس کا؟ ہم کہیں گے اس کا حکم کیا ہے، اس کی عادت کی طرف آپ، عادت کیا ہے اس کی، ہر مہینے کی پہلے 6 دن، پہلی تاریخ سے لے کے 6 تاریخ، پہلے 6 دن ہیں یہ اس کا حیض ہے اور باقی جو ہے وہ استحاضہ ہے. تو حیض کے احکام صرف ان 6 دنوں میں ہیں، یعنی وہ نماز نہیں پڑے گی اور روزہ بھی رکھے گی، ٹھیک ہے، اور باقی جو 10 احکام بیان کر چکے وہ سب اس میں ہیں، اور باقی جو خون ہے وہ بھی تو خون ہے نا، وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے. استحاضہ کے جو احکام آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. اور اس کی دلیل سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے استحاضہ کا خون جاری ہوتا ہے اور میں کبھی پاک نہیں ہوتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ افعد الصلاح، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں لا، ہرگز نہیں، نماز مت چھوڑو، کیونکہ یہ ایک نس ہے جس کے پھٹنے سے خون جاری ہو جاتا ہے. لیکن ان دنوں نماز چھوڑو جو تمہارے حیض کے دن تھے، اس کے بعد پھر جب وہ وقت ختم ہو جائے پھر غسل کر لو اور نماز پڑھ لو. صحیح بخاری کی روایت ہے. ولیکن دع الصلاۃ قدر الایام التی کنت تحیضین فیہا، نماز صرف اس پیریڈ میں چھوڑ دو پڑھنا جس میں آپ کو حیض خون جاری ہوتا تھا. یعنی پہلی صورت کیا ہے استحاضہ کی، کہ ایک ریگولر مینسز ہیں، کچھ عرصہ چلے ہیں، کچھ مہینے کچھ سال چلے ہیں، پھر اچانک اس میں خون جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا، مسلسل خون جاری ہو گیا. تو جو ریگولر وقت تھا، چاہے وہ مہینے کے شروع میں ہو چاہے درمیان چاہے آخر میں، جو ریگولر وقت تھا وہ حیض کا ہے، اور باقی جو خون ہے وہ استحاضہ کا ہے. جو حیض کے احکام ہیں وہ کس میں ہیں؟ وہ اس وقت میں جب اس کو حیض کا خون جائے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو تمیز نہیں ہے کہ خون میں کوئی فرق ہے نہیں ہے، تو اس کی عادت جو ہے اس کی طرح ہو جائے گی، اور جو عادت کے اندر احکام جو حیض کے ہیں وہ باقی رہیں گے، اور جو اس عادت کے بعد کا وقت ہے وہ استحاضہ کے احکام لے گا. دوسری دلیل صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حبیبہ بنت جحث رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں امکثی قدر ما کانت تحبسک حیضتک ثم اغتسلی وصلی، انتظار کرو یا بیٹھے رہو، یعنی نماز نہ پڑھو اور روزہ نہ رکھو، کتنی مدت تک؟ جب تک کہ آپ کو حیض کا خون جاری ہوتا تھا، اس مدت میں جس میں آپ کو حیض کے خون نے آپ کو روکا ہوا تھا، اس کے بعد جو وقت ہے اگر اس کے بعد خون جاری ہو جاتا ہے مسلسل، اس کے بعد پھر آپ غسل کر لیں اور نماز پڑھ لیں. ابھی خون تو جاری ہے، غسل کیسے کرے گی؟ غسل کرے گی اور نماز بھی پڑھے گی، کیونکہ یہ استحاضہ ہے اور جو حیض ہے اس کا وقت گزر چکا ہے. دوسری صورت، اس کا حیض معلوم نہیں ہے کوئی بھی، جب سے خون جاری ہوا مسلسل جاری ہوا، کوئی عادت نہیں ہے، کوئی ریگولر مینسز نہیں ہے، جب سے خون جاری ہوا مسلسل ہی جاری ہے، رکتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عورت کیا کرے گی؟ شیخ صاحب فرماتے تعمل بالتمیز، تمیز سے کام لے گی، کہ اگر اس کا خون جو جاری ہو رہا ہے وہ کالے رنگ کا ہے اور تھک ہے اور اسے بدبو بھی ہے، تو اس کے احکام حیض کے ہیں، اور جو اس کے علاوہ جو اور خون جس میں یہ صفات نہیں پائی جاتی تو وہ استحاضہ ہے. اس کی مثال جیسا فرماتے ہیں، ایک عورت خون دیکھتی ہے، جب پہلی مرتبہ دیکھا، یعنی پہلی مرتبہ اس کو حیض کا خون جا رہا اور مسلسل رہا ہے، لیکن وہ 10 دن اسے کالا دیکھتی ہے اور باقی دن جو ہے اسے سرخ دیکھتی ہے، یا پہلے 10 دنوں میں اسے غلیظ پاتی ہے، تھک ہوتا ہے، اور باقی میں وہ رقیق ہوتا ہے، تھک نہیں ہوتا، تھن پتلا ہوتا ہے، او یا پہلے 10 دنوں میں یا 10 دنوں میں اس کی بو جو ہے وہ حیض کے خون کی ہے، اور باقی جو دن ہیں یہ بو نہیں ہوتی، جیسے خون کی عام بو ہوتی ہے وہ خون کی بو ہوتی ہے. تو اس کے حیض، اس میں پہلی مثال میں حیض کا خون کون سا ہے، کالا یا سرخ؟ کالے رنگ کا. دوسری مثال میں غلیظ جو ہے، گاڑھا جو ہے. تیسری مثال میں جس کی بو ہے حیض کی، اور جو اس کے علاوہ ہے جس میں یہ صفات نہ پائی تو استحاضہ ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، اگر جب حیض کا خون جاری ہوتا ہے تو حیض کا خون کی پہچان اس کے کالے رنگ سے ہوتی ہے، فَإِنَّهُ أَسْوَدْ يُعْرَفْ، کالا ہے اور اپنے اس رنگ سے یہ خون جو ہے پہچانا جاتا ہے. تو جب یہ خون تمہیں جاری ہو تو پھر نماز سے رک جاؤ، اور اگر دوسرا خون ہو یعنی جو کالے رنگ کا نہیں ہے پھر وضو کر لو اور نماز پڑھتی رہو، تو یہ خون جو ہے یہ نس کا خون ہے، نہ کہ حیض کا خون ہے. سب ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، ابن حبان نے بھی اور حاکم نے بھی. اور شیخ صاحب اس کی سند میں کلام تو ہے متن میں بھی، لیکن علماء اہل علم نے اس پر عمل کیا ہے کہ تمیز جو ہے شرعاً معتبر ہے، اگرچہ اس حدیث کے متن اور سند میں کلام ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ واقعہ جو ہے وہ یہی ہے کہ دونوں خون میں صفات میں فرق ہے، اور عورت خود بھی محسوس کرتی ہے جو یہ تمیز رکھتی ہیں. اگر ہم یہ حدیث پہ عمل بھی نہ کر کہیں ضعیف ہے، جس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ دونوں خون کے صفات میں فرق ہے. حیض کا خون کے رنگ میں، اس کی تھکنس میں، اور اس کی بو میں، اور جو عام خون ہے دونوں میں فرق ہے. تو شرعاً جب خون میں فرق ہوگا اس حکم میں بھی فرق ہونا چاہیے. تیسری صورت استحاضہ کی، دوسری صورت معلوم ہے، واضح ہے. پہلے صورت کیا تھی؟ ریگولر مینسز آتے ہیں، پھر ریگولر ہوگا مسلسل جاری ہوگا پورا مہینہ، تو جو ریگولر تھے وہ حیض ہے، جو دوسرا ہے وہ استحاضہ ہے. دوسری صورت اس کے کوئی ریگولر مینسز ہے نہیں، شروع سے لے کے پورے مہینے جب سے شروع خون ہوا ہے وہ مسلسل جاری ہے، رکتا نہیں ہے، تو اس کا کوئی عادت تو نہیں جس کے واپس جائے گی. وہ ریگولرلی تو ہے نہیں شروع سے، تو کیا کرے گی؟ وہ دیکھے گی دونوں خون میں فرق نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا. اگر تو فرق نظر آتا ہے اسے، تو جو کالے رنگ کا ہے، جو گاڑھا ہے، اور جس کی بو ہے، تو یہ حیض ہے. جس میں یہ صفات نہ پائے جائے وہ استحاضہ ہے. ایک چوتھی صفت اور بھی ہے کہ کیونکہ جو حیض کا خون ہے وہ جمتا نہیں ہے، یعنی جو پانی آپ ڈالتے ہیں تو فوراً وہ فلش ہو جاتا ہے. جو استحاضہ کا خون جیسے کہ عام خون کا انسان سے جاری ہوتا ہے، اگر تھوڑی دیر کے زمین پہ پڑ جائے تو جلدی وہ فلش نہیں ہوتا، جلدی وہ صاف نہیں ہوتا. تو یہ چوتھی صفت بھی ہے کہ حیض کا خون جو ہے کیونکہ اس میں جو جمنے کا مادہ ہوتا نہیں ہے، وہ پہلے سے ہی خون جو ہے وہ نکل جاتا ہے. لیکن عام خون جو ہے جیسے جسم کسی سے جاری ہوتا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے اسے فوراً صاف نہ کیا جائے، تھوڑی دیر لگ جائے، تو پھر وہ جلدی فلش نہیں ہو جب تک اسے رگڑا نہ جائے کسی چیز سے. تو یہ بھی دونوں کا فرق ہے. عورتیں خود بھی جانتی ہیں جب وہ پانی ڈالتی ہیں جو جلدی سے فلش نہیں ہوتا، چپکا رہتا ہے زمین پر یا اس جگہ پر، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو استحاضہ کا خون نہ کہ حیض کا خون ہے. تیسری صورت، نہ تو اس کا کوئی حیض معلوم ہے اور نہ اس کی تمیز صالح ہے، تمیز نہیں کر سکتی دونوں میں کہ کون سا حیض کا خون ہے اور کون سا استحاضہ کا ہے، اور نہ اس کی پہلے کوئی ریگولرٹی تھی، کوئی عادت تھی. جب سے خون شروع ہوا مسلسل ہوا اور ایک ہی رنگت کا ہے، یا وہ پرکھ نہیں پا رہی، یا مضطرب صفات ہے، کبھی دیکھتی ہے کالا ہے، کبھی دیکھتی ہے سرخ ہے، اسے یوں ہی لگتا ہے، اس کو خود پتہ نہیں چل رہا کہ یہ خون ہے تو کیسا ہے، تو ایسی عورت کیا کرے گی؟ جیسا فرماتے ہیں تعمل غالب عادت، تعمل بعادت غالب النساء، تو جو اکثر عورتوں کی عادت ہے اس کی طرف چلی جائے گی، جو اس کی فیملی میں ہیں اور اس کے ہم عمر ہیں، ان کو کتنے دن ریگولر مینسز آتے ہیں، کس وقت میں آتے ہیں، ان کو حکم یہ لے لے گی. تو اس کا حکم جو ہے، اچھا دن کتنے ہوں گے اور کیسی ہوگی؟ جیسا فرماتے ہیں 6 یا 7 دن، 6 یا 7 دن یہ حیض کا خون ہوگا. کب سے شروع ہوگا؟ اکثر عورتوں کے یہی خون ہوتا، غالب النساء 6 یا 7 دن ہوتا ہے. اچھا کب سے شروع کرے گی وہ؟ جیسا فرماتے ہیں جب سے اس نے پہلی مرتبہ خون کو دیکھا ہے. کس وقت میں دیکھا تھا؟ مثال کے طور پہ محرم کی 6 تاریخ کو دیکھا تھا. یہاں سے شروع ہو، مسلسل جاری ہے اور رنگت میں فرق اسے نظر نہیں آ رہا، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہر مہینے کی 6 تاریخ سے لے کے 6 دن یا 7 دن جو ہے وہ آپ کا حیض کا خون ہوگا، اور باقی جو ہے وہ استحاضہ ہوگا. اس کی مثال سے ایسا فرماتے ہیں کہ خون دیکھے سب سے پہلے جب وہ دیکھتی ہے 5 تاریخ کو، مثال کے طور پہ مہینے کے 5 تاریخ سے خون دیکھا ہے اور مسلسل جاری ہے، اور وہ تمیز نہیں کر پا رہی دونوں میں، فرق نہیں جان رہی، نہ اس کی رنگت میں اور نہ کسی اور صفت میں، تو اس عورت کا حیض جو ہے وہ 6 یا 7 دن ہوگا، اور 5ویں تاریخ سے، ہر مہینے کے 5ویں تاریخ سے شروع ہوگا. اس کی دلیل سیدنا سیدہ حمنہ بن جحدر الانہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ مجھے بہت شدید قسم کے حیض کا خون جاری ہوتا ہے، تو کیا میں نماز اور روزہ چھوڑ دوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آپ کو یہ طریقہ بتاتا ہوں کس طریقے سے دیکھنا ہے، کہ ایک کاٹن لے لیں اور اسے شرمگاہ پہ رکھ لیں، یعنی وہ خون کو روکنے کے لیے، اور یہ شیطان کی حرکت میں سے حرکت ہے، تو 6 دن یا 7 دن اللہ تعالیٰ کے علم میں جو ہے وہ آپ اس کو حیض جان لیں، اس کے بعد آپ غسل کر لیں، جب غسل کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ پاک ہو گئی ہیں تو پھر نماز پڑھیں 24 دن یا 23 دن اور راتیں، اور روزہ بھی رکھیں. اسے احمد ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے. تو یہاں پر 6 یا 7 دن کا لفظ حدیث میں آ چکا ہے، کیونکہ یہی غالباً عورتوں میں رہتا ہے، تو 6 یا 7 دن تو آ گیا ہے اس حدیث میں. اور اگر خون جاری بھی ہے تو اس روکنا کیسے؟ آج کل تو پیڈ موجود ہیں، آسانی سے روکا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شرمگاہ پہ کوئی کاٹن میں کوئی کپڑا رکھے تاکہ وہ خون نماز کے دوران اگر جاری ہو جاتا ہے، تاکہ کپڑے بھی خراب نہ ہو اور جگہ بھی خراب نہ ہو، تو اس کو روکنے کی کوشش کی جائے. جیسا فرمایا 6 یا 7 دن سے کیا مراد ہے؟ کیا اختیار ہے؟ عورت کا اپنی مرضی ہے؟ جیسا فرمایا یہ اختیار کے لیے نہیں ہے، بلکہ اجتہاد کے لیے ہے کہ عورت دیکھے کہ اس جیسی عورتیں جو اس کی اپنی جس کی فزیک اس جیسی ہے، تو فزیک اور عمر اور رشتہ داری اس کے رشتے میں جو عورتیں ہیں، کتنے دن کو حیض کا خون جاری ہوتا ہے؟ 6 دن یا 7 دن؟ اگر 6 دن جاری ہوتا ہے سب کو یا اکثر کو تو 6 دن لے لیں، اگر 7 دن ہوتا ہے تو پھر اس کے حیض 7 دن کا ہوگا. کچھ صورتیں جو ہیں وہ استحاضہ جیسی ہیں، استحاضہ نہیں لیکن استحاضہ جیسی، اور اس کا حکم بھی استحاضہ کا ہے، کہ عورت کا خون جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے کسی آپریشن کی وجہ سے یا آپریشن کے بعد، رحم پہ آپریشن ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ نارمل ہوتے ہیں، ریگولر مینسز ہوتے ہیں، کوئی آپریشن ہو جاتا ہے رحم میں جس کی وجہ سے جو ہے خون جاری ہو جاتا ہے. جیسا فرماتے ہیں اس کی قسمیں ہیں، 2 قسمیں. پہلی قسم کہ اس آپریشن کے بعد اس کے حیض کے خون کی جاری ہونا ممکن ہو، اس آپریشن کے بعد اس کا حیض کا خون جاری ہونا ناممکن ہو. پہلی صورت، پہلی قسم، یوٹرس میں آپریشن ہوا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، اب اس آپریشن کے بعد حیض کا خون جاری ہونا ناممکن ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ اس کا رحم میں گھر نکال دیا مکمل طور پہ، یا اسے مکمل طور بند کر دیا گیا ہو کسی وجہ سے، تو ایسی عورت جو ہے اس کا حکم کون سا ہے؟ اب خون اگر آیا ہے تو یہ کون سا خون ہے؟ استحاضہ کا ہے، حیض کا خون ہے، کیونکہ جہاں سے حیض خون آتے ہو وہ تو چیز ہے ہی نہیں، یا مکمل طور اسے بند کر دے گا آپریشن سے، تو یہ خون جو نکلا یہ استحاضہ کا خون ہے، اس حکم بھی استحاضہ کا ہے. اور اگر وہ کوئی صفرت یا قدرت یا کوئی رطوبت دیکھتی ہے طہارت کے بعد، یا اس کا حکم جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں وہی ہے جو صفرت قدرت یا رطوبت کے طہارت کے بعد، یعنی جو بھی خون نکلتا ہے یا ڈسچارج نکلتا ہے وہ حیض کا حکم نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ کا حکم ہوگا، تو وہ نماز نہیں چھوڑے گی، نہ روزہ چھوڑے گی، اور نہ ہی خاوند کو جماع سے روکے گی، اور اس پہ غسل بھی واجب نہیں ہو جاتا اس خون سے، لیکن اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے لیے وہ استنجا کر لے اور اچھے طریقے سے، یعنی شرمگاہ کو دھو لے اور کسی پیڈ سے یا کسی کپڑے سے اچھی طریقے سے خون کو روکنے کی کوشش کرے، تاکہ خون جو ہے وہ اس کے کپڑوں کو یا زمین پہ نہ گرے، پھر نماز کے لیے وضو کر لے، اور وضو اس وقت نہ کہ جب تک وقت داخل نہیں ہو جاتا نماز کا، اور جن نمازوں کا وقت جیسے 5 فرض نمازوں کا، ہر نماز کا اپنا وقت ہے، تو جب وقت داخل جانے اذان ہو جائے پھر اذان کے بعد وضو کر لے، استنجا کر وضو کر لے، اور ہر نماز کا اپنے وقت میں ہی وضو کر لے، الگ الگ وقت میں. اور اگر کسی نماز کا کوئی وقت نہیں ہے جیسے کہ نفل نمازیں ہیں، تو جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تب وضو کر لے اس کے لیے. دوسری قسم کہ آپریشن ہوا ہے اور آپریشن کے بعد اس کا حیض کا خون جاری ہونا کا امکان باقی رہتا ہے تو اس کا حکم جو مستحاضہ کا ہے. اور اس کی دلیل میں یعنی پہلے ریگولر مینسز تھے, اب آپریشن, اب مینسز ریگولر ہو گیا, خون جو ہو وہ پورا مہینہ رہنا شروع ہو گیا, آپریشن کے بعد خون مسلسل جاری ہے, تو اس کا کیا حکم ہے جو عادت سے بڑھ چکا ہے؟ استحاضہ ہی ہے. اور اس کی دلیل میں وہی ہے سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش اللہ عنہ کی روایت کہ یہ ایک نس ہے اور یہ حیض کا خون نہیں ہے, جب حیض کی ابتدا ہو تو پھر نماز چھوڑ دو. تو اقبلۃ الحیضہ سے جب حیض کا خون کی شروعات ہو اسے یہ فائدہ نکلتا ہے, ایسا فرماتے ہیں کہ حکم مستحاضہ کا حکم جس کا حیض کا خون باقی رہتا ہے, جس کا اقبال اور ادبار ہو, یعنی حیض کا خون شروع بھی ہوتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے, جب یہ صورت حال ہو تو پھر جو خون اس شروع ہونے سے اور ختم ہونے کے بعد جو جاری ہوتا ہے وہ استحاضہ کا خون ہے, نہ کہ حیض کا خون ہے. استحاضہ کے احکام کیا ہیں؟ جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے یہ جانا کہ حیض کا خون کیا ہے اور استحاضہ کا خون کیا ہے اور کب خون حیض کا ہوتا ہے یا استحاضہ کا ہوتا ہے, جو حیض کا خون ہے اس کے احکام حیض کے ہیں اور جو حیض کا خون نہیں استحاضہ کے تو اس کے اپنے احکام ہیں, اور یہ جو احکام ہیں پاکیزگی کے احکام ہیں, یعنی جو پاکیزگی کی حالت میں عورت جب پاک رہتی ہے, جو کام کرتی ہے, نماز, روزہ, جماع وغیرہ, طواف, جتنی بھی چیزیں ہیں جو احکام حیض کے نہیں ہیں, جو ایک پاک عورت کے ہے, وہی احکام استحاضہ کے بھی ہیں, لیکن اس میں جو فرق ہے پاک عورت میں اور مستحاضہ کی حالت میں وہ یہ فرق ہے. نمبر ایک کہ ہر نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا. جو پاک عورت ہے وہ ایک وضو میں کئی نمازیں پڑھ سکتی ہیں جبکہ وضو برقرار ہے اگر, لیکن استحاضہ کی حالت میں جو ہے وہ ہر نماز کا وقت کے داخل ہونے کے بعد وضو کرے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے ثم توضئ لکل صلاه, واضح الفاظ ہے ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو, یعنی ہر نماز کے الگ وضو کرنا ہے, اور کب کریں؟ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے. اور اسے بخاری کی روایت میں آئی حدیث. اور اگر نماز جو ہے اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے تو جب ارادہ کرتی ہے نماز پڑھنے کا تب وہ پاک ہو جائے اور وضو کر لے. دوسرا فرق جب وضو کرنا کا ارادہ کرتی ہیں استحاضہ کی حالت میں تو اسے چاہے کہ خون جو ہے اسے دھو لے اور صاف کر لے, تو خون تو پھر بھی جاری ہے لیکن دھونا لازمی ہے, ایک دفعہ آپ دھو لیں اسے اچھے طریقے سے, اگر تب بھی جاری ہوتا ہے تو اسے پیڈ رکھ کے روکنے کی کوشش کر دی جائے یا کوئی کپڑا رکھ کے روکنے کی کوشش کر لی جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حمزہ بنت جحش رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہے کہ آپ کوئی کاٹن کو کپڑا لے لیں اور اسے خون کو روکنے کی کوشش کریں. تو عرض کرتی ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کپڑا لے لے, اگر کاٹن سے زیادہ ہے خون کی مقدار, نہیں رکتا کاٹن سے تو کپڑا رکھ لے. فرماتی ہیں وہ اکثر من ذلك, اس سے بھی زیادہ ہے. قال فتلجمی, یعنی کسی بھی صورت سے کسی وجہ سے جو ہے نا اچھی طریقے سے اسے روک لیں اور کوئی اور کپڑے یا کوئی اور طریقے سے اسے مزید کپڑے, ضرورت مزید کپڑے رکھ لیں, کچھ بھی کر لیں تو اسے روک لیں. اگر اس کے بعد کوئی خون پھر بھی نکلتا ہے جیسا فرمان, اس کا کوئی نقصان نہیں, کوئی ضرر نہیں اس کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں اجتنب الصلاة ایام حیضتک ثم اغتسلی وتوضئی لکل صلاة ثم صلی وان قطر الدم علی الحصیر, جب حیض کے ایام کی ابتدا ہو تو نماز سے اجتناب کریں, پھر غسل کر لیں, وضو کر لیں ہر نماز کے لیے, پھر نماز پڑھیں, اگرچہ خون ٹپکتا ہے چٹائی پہ, حصیر پہ, یا چٹائی ہے یا زمین ہے جہاں پر وہ نماز پڑھ رہی ہے, جس جگہ پہ اگر خون ٹپکتا بھی ہے زمین پہ تب بھی وہ نماز پڑھ لیں, اور اگر خون رکنے سے بھی نہ رکے استحاضہ کا خون نماز ساقط نہیں ہوتی, کیونکہ اس کا حکم جو ہے وہ پاکیزگی کا حکم ہے. تیسرا فرق جو ہے پاکیزگی کی حالت میں اور استحاضہ کی حالت میں جماع کا ہے, اس میں اختلاف ہے علماء کا. بعض علماء نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے خاوند کا بیوی سے ہم بستری کرے استحاضہ کی حالت میں جب تک کہ اسے کوئی یعنی اس سے کوئی ضرر لاحق نہ ہو، یعنی اگر وہ زناکاری بدکاری کی طرف مائل ہوتا ہے تب تو وہ استحاضہ کی حالت میں بھی ہم بستری کر لے، اگر ایسی صورت نہیں ہے تو وہ ہم بستری نہ کرے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں صحیح قول یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے کہ استحاضہ کی حالت میں خامن جو اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری عورتوں کو، تقریباً 10 عورتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھیں جن کو استحاضہ کا خون جاری ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منع نہیں کیا جماع سے، اور اگر منع کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے، جیسا کہ حیض کی حالت منع فرمائے، فاعتزل النساء فی المحیض، تو محیض میں تو حکم آ گیا ہے، اگر استحاضہ میں بھی منع ہوتا تو اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرماتے. اور شیخ صاحب فرماتے جس نے قیاس کیا ہے کہ حیض کا خون جب جاری ہوتا ہے محیض میں تو جائز نہیں، اس لیے یہ بھی تو خون ہے یہاں پر بھی جائز نہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو قیاس ہے، قیاس میں الفارق ہے، دونوں میں فرق ہے، حکم میں بھی فرق ہے، جب حکم میں فرق ہے دونوں پھر قیاس کیسے ممکن ہے، یہ قیاس غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے جماع کرنا استحاضہ کی حالت میں، ان کا قول غلط ہے، صحیح نہیں ہے، صحیح قول یہ ہے کہ ایسی صورت میں جماع ہو سکتا ہے. واللہ اعلم. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو باقی احکام ہیں وہ بیان کرتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.